من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صلوات محترم کردار بشر اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو آہستہ آہستہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہونے والا ہے. پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو اس دنیا کی بہاروں سے، اس دنیا کے موسموں سے، اس دنیا کی رانائیوں سے، اس دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو اتنا وابستہ کر لیا ہے کہ وہ ان عناصر میں کھو کے رہ گیا. انسان نے ضرورت اور مقصد میں فرق نہیں کیا، جو ضرورت تھی اسے مقصد بنا لیا. انسان نے راہ میں اور منزل میں فرق نہیں کیا، جو راہ تھی اسے منزل قرار دے لیا. اگر تہذیب انسانی کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ اس انسان نے بڑی ترقی کی. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس انسان نے بڑی ترقی کی. کل وہ غاروں میں رہتا تھا، آج فلک شگاف عمارتوں میں رہتا ہے. کل وہ اپنی ستر پوشی کے لیے درختوں کے پتوں کو استعمال کرتا تھا، اور آج ستر پوشی کے لیے ٹیکسٹائل ملوں تک پہنچ چکا ہے. کل انسان کی غذا فطری تھی، اور آج لذت کام و دہن کے لیے نت نئی غذا ایجاد ہوئی، نت نئے طریقے ایجاد ہوئے. تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان نے اس دنیاوی زندگی میں ترقی کی. لیکن اس دنیا کے بازار میں جو چیزیں بھی مل رہی ہیں وہ فقط تمہارے جسم کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں. دیکھنا دیکھنا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اس دنیا کے بعد دنیا ایک بازار ہے, دنیا ایک منڈی ہے, اور اس منڈی میں فقط وہ چیزیں دستیاب ہیں, فقط وہ چیزیں دستیاب ہیں جو تمہارے جسم کی ضرورت کو پورا کریں. بھائی سنتے جانا اور آرام سے سنتے جانا. اور جب انسان قبر میں اترا تو وہ چیزیں جو جسم کی ضرورت کو پورا کر رہی تھی وہ قبر کے باہر رہ گئی. حقیقت ہو جائیے. اب تلخ لگے یا اچھی لگے, بات تو یہی ہے کہ جو جسم کی ضرورت کو, جو چیز جسم کی ضرورت کو پورا کرے گی, تو جب جسم قبر میں اتر جائے گا وہ چیز قبر کے باہر رہ جائے گی. تو یہ ہے تمہاری زندگی, لباس, سواری, غذا, اچھا مکان, یہ سب قبر کے باہر رہ جائے, یہ سب قبر کے باہر رہ جائے تو قبر کے اندر جائے کیا؟ بھائی تم کیا لے کے گئے؟ اگر بھائی سننا, اگر تم نے راستہ چلتے ہوئے ایک پتھر دیکھا راہ میں اور اسے اٹھا کے کنارے رکھ دیا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے تو یہ ہے خیر. اگر تم نے کسی اندھے کو سڑک پار کروا دی تو یہ ہے خیر. تو دنیاوی چیزیں قبر کے باہر رک جائے, خیر قبر کے اندر اتر جائے. سنتے جانا, میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ دنیا کی یونیورسٹیز سے جو کتابیں نکل رہی ہیں, دنیا کے بڑے بڑے ناولسٹ اور بڑے بڑے مصنفین جو کتابیں لکھ رہے ہیں, ان کتابوں میں انہوں نے اخلاق کا بڑا پرچار کیا. بھائی عجیب بات ہے جو اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. میں بین الاقوامی ناول نگار, بین الاقوامی مصنفین نہیں, یونیورسٹی کے فلسفے کے ڈپارٹمنٹ میں, فلسفے میں ایک برانچ ہے اخلاق, ایتھکس, اور اس کے اوپر متمدن دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں کتابیں لکھی جاتی ہیں, کورسز پڑھائے جاتے ہیں. تو اخلاق سے کسی نے انکار نہیں کیا. راستی بڑی اچھی چیز ہے, سچ بولنا بہت اچھا کام ہے, جھوٹ بولنا برا کام ہے, دیانتداری بہت اچھا کام ہے, کسی کی امانت کو محفوظ کرنا بہت اچھا کام ہے, عدالت بہت اچھی چیز ہے, ہمدردی کرنا بہت اچھی چیز ہے, سخاوت بہت اچھی چیز ہے, شجاعت بہت بڑا اخلاق ہے. تو کتابوں میں سب نے لکھا لیکن جب کردار سامنے آیا تو جھوٹ کا کردار آیا, نفرت کا کردار آیا, دشمنیوں کا کردار آیا, ایک کو دوسرے سے لڑا دینے کا کردار آیا, منافقت کا کردار آیا, رشوت ستانی کا کردار آیا. تو یہ دورنگی کیوں پیدا ہوئی کہ کتاب میں کچھ ہے عمل میں کچھ ہے؟ اس لیے کہ میرے محمد پہ ایمان نہیں ہے. باتیں تلخ ہیں نا, باتیں تلخ ہیں. کتاب میں لکھتے ہو سچ بہت اچھی چیز ہے, بس سنتے جانا. اس لیے کہ مجھے ظاہر ہے کہ اپنے موضوع کو جسٹیفائی تو کرنا ہے, اور کل میں نے یہ کہا کہ مجھے فضائل تو پڑھنے ہیں. بات ہے نا, تو پہلے موضوع پہ کچھ سن لو اور پھر موضوع سے متعلق میں فضائل کی طرف جاؤں گا, بات تو مکمل ہو جائے گا. تو یہ دورنگی کیوں ہے کہ کتاب میں کچھ لکھتے ہو کردار میں کچھ ہے؟ اس لیے کہ میرے محمد پہ یقین نہیں ہے. سناؤ, میرا محمد اتنے بے عیب کردار کا انسان, اتنا شائستہ کردار. نہیں, نبوت کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. نبوت کے بعد تو سب مانتے ہیں کہ بڑا اچھا تھا, ہے نا. میں تو اس کردار کی بات کر رہا ہوں, اس کردار کی بات کر رہا ہوں جو 40 برس سے پہلے تھا. میں تو اس کردار کی بات کر رہا ہوں جو 40 برس سے پہلے تھا. بے عیب کردار, شائستہ کردار, نفیس ترین کردار, کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں. اور مشرکوں سے کہلوا لیا کہ یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. بھائی ایسا دیکھو, مشرک نے ہمیشہ میرے نبی کو سچ بولتے ہوئے پایا, کہنے لگا کہ یہ صادق ہے نا. مشرک نے میرے نبی کے کردار کی راستی دیکھی, درستی دیکھی کردار کی, کہنے لگا یہ امین ہے. تو صدق کا تعلق ہے زبان سے, توجہ, صدق کا تعلق ہے زبان سے، سچائی کا تعلق ہے زبان سے، کہا محمد کی زبان بھی ہے، اور امانت کا تعلق ہے کردار سے، کہا محمد کا کردار بھی ہے. توجہ رہے بھائی، مشرک اپنی زبان بول رہا تھا اور قرآن اپنی زبان بول رہا تھا. زبان کے لیے آواز دی، وما جنتے کو نہیں ہوا ان ہوا اللہ بھائی ان ہوا، یہ محمد نہیں بولتا بھائی، یہ الہی بولتی ہے. سنتے جاؤ، مشرک نے کہا محمد صادق، محمد کا قول سچا، مشرک نے کہا محمد کا کردار بے عیب امین ہے نا. اب قرآن نے آواز دی، وما ینتقون الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ میرا محمد بولتا ہی نہیں ہے، بولتا ہی نہیں ہے، جو بولے وہ وحی الہی. اور سورہ یونس میں کہا ان اتبعوا، کردار محمد کا کردار، ان اتبعوا الا ما یوحا الیہ، محمد کرتا ہی نہیں ہے، جو کرے وہ وحی الہی، محمد جو کہے وہ وحی الہی، محمد جو کرے وہ وحی الہی. بھائی محمد کے کرنے پر بھی وحی الہی کی مہر ہے، محمد کے کہنے پر بھی وحی الہی کی مہر ہے. محمد جو کر دے وہ محمد نے نہیں کیا، خدا نے کیا. اور محمد جو کہہ دے وہ محمد نے نہیں کہا، خدا نے کہا. تو اب اگر کسی دن محمد ہاتھوں سے بلند کرے اور زبان سے کہے من کنت تو بولو، جو رہے مشرک نے کہا میرے نبی کو، میں خدا کی قسم کسی کا کوئی اچھا عمل ہو نا تو میں بخل نہیں کرتا تعریف کرنے میں، میں مشرکوں کو سلام کرتا ہوں، میں مشرکوں کو سلام کرتا ہوں. بھائی تمہارا عقیدہ غلط، تم بت پرست، لیکن تم نے میرے محمد کی سچائی تو مان لی نا. پہنچائیے نا بات، تم نے میرے محمد کی امانت تو مان لی نا. بھائی سننا، اس لیے کہ جانا دور ہے اور موضوع کے راستے سے جانا ہے فضائل تک، لیکن بات تو مکمل ہو جائے نا. تو میرے مشرک کہا محمد رسول اللہ سچے ہیں اور امین بھی ہے، اور اس میرے نبی نے ایک دن، سب کو معلوم ہے واقعہ سب کو معلوم ہے، اور وہ واقعات جو سب کو معلوم ہے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. نتیجہ، اس میرے نبی نے ایک دن کوہ صفا کی بلندی پر، چھوٹا سا پہاڑ ہے، صفا اور مروہ دو پہاڑ ہے نا، اور صحیح بھی کی جاتی ان کے درمیان، کوہ صفا کی بلندی پر میرا نبی گیا، اور میرے نبی نے جانے کے بعد مشرکین مکہ کو جمع کیا. جب مشرکین مکہ جمع ہو گئے تو پوچھا کہ تم نے میرے کردار میں کوئی عیب دیکھا؟ سب نے بیک زبان کہا کہ محمد ہم نے آج تک تمہارے کردار میں عیب نہیں دیکھا. ٹھیک، پوچھا کہ تم نے کبھی میری زبان سے تم نے کوئی غلط بات سنی؟ مشرکوں نے بیک زبان کہا کہ محمد ہم نے تمہاری زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی. کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے، مانو گے؟ سارے مشرکوں نے کہا کہ محمد چونکہ تم سچ بولتے رہے ہو، مان لیں گے کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے. فرمایا کہ اگر میں یہ بتلاؤں کہ 3 دن کی مسافت پر ایک قافلہ ہے جو 4th day مکے میں داخل ہوگا، مانو گے؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے، تم بڑے سچے انسان ہو. تو ایک مرتبہ آواز دی، جب یہ سب باتیں مان رہے ہو تو بس یہ بھی مانو کہ میرے خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. میرے خدا کے علاوہ، میں سننا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میرے خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور میں اس خدا کا رسول ہوں. نعوذ باللہ، کہہ دیتے تمہاری بات غلط ہے. بھائی اب تک تو سب مانتے چلے آ رہے تھے نا، اور اب زد پڑ رہی تھی اپنے خداؤں پر کہ اگر محمد کے خدا کو مان لے تو یہ سارے بت بیکار. لیکن جھوٹی روایت بھی نہیں ملتی، توجہ، جھوٹی روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی مشرک نے کہا ہو کہ محمد تم غلط کر رہے ہو، تم سچے ہو مگر تمہاری بات نہیں مانیں گے. بھائی پہنچ گئی بات، تم سچے ہو اس سے انکار نہیں ہے، تمہاری صداقت سے انکار نہیں ہے، تمہاری سچائی سے انکار نہیں ہے، مگر تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یہ مزاج نہ معلوم مشرک سے مسلمانوں میں کیسے منتقل ہو گیا۔ دیکھو میری بات سنتے جاؤ، ہم تو سمجھے تھے کہ یہ مزاج فقط ابلیس کا ہے کہ ذات کو مانو بات کو مت مانو، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ مزاج فقط ابلیس کا ہے کہ پروردگار تجھے تو مانوں گا، تیرے حکم پہ سجدہ نہیں کروں گا۔ بھائی اطاعت یہ ہے اور کردار یہ کہ اسے بھی مانو اور جسے منوائے اسے بھی مانو۔ بات پہنچ رہی ہے میرے سننے والوں کا؟ تو محمد رسول اللہ ان مشرکوں سے کہہ رہے ہیں، ان مشرکوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کا رسول مان لو، اس اللہ کو مانو، جانتے ہو کیا کروں گا؟ تمہیں جنت دوں گا، تمہیں کوثر دوں گا، تمہیں حور دوں گا، تمہیں باغات دوں گا، تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ بھئی یہ ہے یا نہیں؟ آپ بھی تو نمازیں اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دین پہ قائم ہیں۔ مشرکوں سے کیا کہا میرے پیغمبر نے کہ اللہ کو مانو، میرے اللہ کو مانو اور مجھے اس کا رسول مانو، تمہیں جنت دوں گا، کوثر دوں گا، حور دوں گا، جنت میں باغ دوں گا، ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ تمہیں سچا مانیں گے، توجہ رہے، تمہیں سچا مانیں گے ٹھیک، لیکن تمہارے دعوے کو نہیں مانیں گے، ذات مانیں گے، ذات بات نہیں مانیں گے۔ اگر میرا رسول، اگر حجت الاسلام والمسلمین سید ابو الفضل بہاؤالدینی جناب آقائے فرازندے اور اسے رفقا ما با آغایون مخاطب ہوتی و مطلب ان بود کہ پیغمبر گفت کہ مارا رسول قبول کنید، اونا گفت کہ شما صادق هستید مگر شما رسول قبول نمی کنید۔ این عجیب است، رسول فقط یک مطالبه داشت، خدا مارا قبول کنید، مارا رسول قبول کنید، قبول نکردن، گفتن شما راستی شما را قبول دارید، رسالت شما را قبول ندارید، خط اینجا بود که شما تشریف آوردید، پس اجازه بدید که من دیگه جیو میرم۔ اب یہ بھی ضروری تھا کہ میں کہاں تک پہنچا تھا اپنے دوستوں تک پہنچا دوں، بات واضح ہو گئی نا۔ اور اگر مجھے یہ پریشانی لاحق نہ ہوتی کہ اتنے ہزار افراد تشریف فرمائے تو میں آغایونی سے مخاطب رہتا، لیکن اب سنو کوثر دوں گا، جنت دوں گا، حوریں دوں گا، ہمیشہ کی زندگی دوں گا، وعدہ تھا نا دوں گا۔ اگر پیغمبر بھائی مشرکی تاجرانہ نفسیات کو دیکھنا، تاجرانہ نفسیات کو، اگر وعدے کے بجائے، سننا، اگر وعدے کے بجائے بہت توجہ رہے، اگر وعدے کے بجائے یہی نہریں بہا دیتے، بھائی عرب تو ریگستان تھا نا، عرب تو ریگستان تھا، وہاں نہریں بہا دیتے مشرک مان لیتا، حور کا وعدہ کرنے کے بجائے یہی حور دے دیتے مشرک مان لیتا، جنت کے باغات کے وعدے کے بجائے، بھائی توجہ رہے، اگر یہی باغات دے دیتے تو مشرک مان لیتا، توجہ رہے، یعنی مشرک مانگ رہا تھا نا اور دین دے رہا تھا ادھار۔ اب سمجھو یعنی اگر یہی دے دیتے جنت، میرے دوست، میرے نوجوان دوست مولانا نواب حیدر آبادی، انہیں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ اگر یہی دے دیتے نا، یہی نوجوان خطیب ہیں اور میں دعائیں کرتا ہوں کہ نئی نسل میں اچھے خطبہ پیدا ہو اور پیدا ہو رہے ہیں۔ بھائی یہ جملہ سننا، اچھا تو اگر کوثر دے دیتے مان لیتا، پورے دے دیتے مان لیتا، باغات دے دیتے، نعمتیں دے دیتے، دنیا میں نعمتیں دے دیتے تو مشرک مان لیتا۔ کہنے لگا یہ کل کے وعدے پر، یہ ادھار پہ کون مانے، ہے نا، تو یہ ادھار پہ کون مانے۔ تو اب میرا جملہ سننا اور اس جملے کو ہمیشہ ذہن میں رکھ لینا، اگر نعمتیں مل جاتی اور پھر ایمان لاتے تو یہ نعمتوں پہ ایمان ہوتا، محمد پہ ایمان نہ ہوتا۔ سمجھے؟ سمجھے؟ سمجھ رہے ہو؟ پہنچ رہی ہے نا بات؟ نعمت، اگر نعمتیں دنیا میں مل جاتی، بھائی بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں میں، اگر نعمتیں دنیا میں مل جاتی تو یہ ایمان ہوتا نعمتوں پر، خدا پہ ایمان نہ ہوتا، یہ ایمان ہوتا نعمتوں پر، محمد پہ ایمان نہ ہوتا. تو سنو سنو، مشرک مانگ رہا تھا نقد، اسلام دے رہا تھا ادھار، توجہ، مشرک نقد مانگ رہا تھا، اسلام ادھار دے رہا تھا. بھائی نقد کا نام ہے دنیاوی زندگی، ادھار کا نام ہے غیب پر ایمان. پہنچ گئے؟ نقد کا نام ہے، نقد کا نام ہے دنیاوی زندگی، ٹھیک ہے نا، اور ادھار کا نام ہے غیب پر ایمان، ایمان بالغیب. یاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. بھائی رکے رہنا، میں نے گزشتہ سال 1415 ہجری میں پانچویں محرم کو غیب پر بڑی تفصیل سے بات کی، اور آج غیب پہ بات نہیں کروں گا، بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی صفت یہ ہے کہ غیب پہ ایمان لائے، متقی کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان لائے. یاد رکھو کہ جو نظر آتا ہے اس کا نام ہے شہود، جو نظر نہیں آتا اس کا نام ہے غیب. تو تمہاری اس دنیا میں بھی ہر چی مامی بھی نہیں شہود اس، وہ ہر چی نمی بھی نہیں غیب اس. تو اب بات توجہ رہے، جو نظر آتا ہے وہ ہے شہود، جو نظر نہیں آتا وہ ہے غیب. بھائی توجہ، اس تمہاری اس دنیا میں بھی شہود کم ہے غیب زیادہ ہے. میں تمہارے سامنے شہود ہوں، تمہارے پیچھے غیب ہے. بھائی بہت سیدھی بات ہے، بہت سیدھی بات ہے، میں تمہارے سامنے شہود ہوں، تمہارے پیچھے غیب ہے. نہیں سنو، کان سے سنتے ہو ٹھیک، آنکھ سے دیکھتے ہو، آنکھ کے لیے سننا غیب ہے، کان کے لیے دیکھنا غیب ہے، زبان سے چکھتے ہو، زبان سے سننا غیب ہے. تمہاری بات توجہ رہے، تو اگر غیب پر ایمان ہے، اگر اللہ کے ادھار پہ ایمان ہے تو تم متقی ہو، ورنہ متقی نہیں ہو. ٹھیک، بہت توجہ رہے، روک رہا ہوں اس لیے کہ قرآن مجید میں سنو، اور جاؤ دیکھ لینا قرآن مجید کو، قرآن مجید میں مومن سے جنت کا وعدہ نہیں، ازلفت الجنت للمومنین نہیں ہے، ازلفت الجنت للمومنین، ازلفت الجنت للمتقی. ہم نے جنت سجا کے رکھی ہے، ہم نے جنت سنوار کے رکھی ہے، ہم نے جنت آراستہ رکھی ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اور متقین کون؟ جو غیب پہ ایمان لائے. ٹھیک ہے نا، میں سنتے رہو، یہ جو استدلال دے رہا ہوں اسے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. جنت کس کے لیے بنی؟ متقین کے لیے. متقین کون؟ جو غیب پر ایمان لائے. سب غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، خدا غیب اس پہ ایمان ہے، توجہ رہے. نبوتیں ماضی کی ساری 123,999 نبوتیں، 124,000 نبوتیں اس وقت غیب، جنت غیب، دوزخ غیب، حور غیب، فرشتے غیب. بھائی ہے یا نہیں؟ نزول وحی الہی غیب. تو سبھی تو مانتے ہیں نا، تو سب متقی ہو گئے جب سب مانتے ہیں نا. خدا غیب ہے سب مانتے ہیں، نبوتیں غیب ہے سب مانتے ہیں، قیامت غیب ہے سب مانتے ہیں، فرشتہ غیب ہے سب مانتے ہیں، جنت غیب ہے سب مانتے ہیں، جہنم غیب ہے سب مانتے ہیں، اور جو مانے غیب کو وہ متقی ہے. تو جنت سب کو ملنی چاہیے، یہ 73 میں سے کل ایک کو کیوں مل رہی ہے؟ بھائی کچھ بات واضح ہوئی؟ بھائی ہر مسلمان کا ایمان ہے خدا غیب، فرشتہ غیب، قیامت غیب، جنت غیب، جہنم غیب. تو سب کو جنت مل جائے اس لیے کہ سب متقی ہیں، یہ 73 میں سے ایک ہی کو مل رہی ہے. تو ہے کوئی ایسا غیب جسے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں مانتا؟
سمجھ میں میرے پاس ہے کوئی ایسا غیر
ہے کوئی ایسا غیر جسے سوائے ایک کے کوئی اور نہیں مانتا؟ میں بڑا حیران ہوں، خدا کی قسم میں بڑا حیران ہوں، میرے نبی نے ماضی کے 1,23,999 نبیوں کو جو غیب میں ہے کہا کہ نبی ہے، سب نے مانا، عیسیٰ تمہارے سامنے، عیسیٰ غیب، نبی نے کہہ دیا مان لیا، موسیٰ غیب، نبی نے کہا مان لیا، ابراہیم اب غیب میں ہے، نبی نے کہا مان لیا، آدم غیب میں ہے، نبی نے کہا مان لیا، تو 1,23,999 مرتبہ توجہ رہے کہا کہ فلاں چیز غیب، ماضی نے فلاں چیز غیب، فلاں چیز غیب، فلاں چیز غیب، مسلمان مانتے رہے، اور میرے نبی نے کہا مستقبل میں ایک غائب ہوگا اور کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب 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 بات ہے۔ اس نے میں توجہ رہے اس لیے کہ اب یہی سے میں آگے جاؤں گا۔ اس نے فتل جنت للمتقین، جنت ہم نے متقیوں کے لیے بنائی ہے نا بھائی، سنو، اور اگر قدر کر سکو تو قدر کرنا، متقین اور ہیں، مومنین اور ہیں۔ قرآن مجید میں 300 سے زیادہ آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب ایک جملہ کہوں، جو لوگ قرآن فہمی کا خصوصی ذوق رکھتے ہیں نا انہیں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ نے کبھی ڈانٹا ہے، کبھی طنز کیا ہے، کبھی برا کہا ہے، لیکن متقین کو کبھی برا نہیں کہا، متقین کو برا نہیں کہا۔ سناؤ، یا ایھا الذین، سورہ مائدہ 5 سورہ قرآن مجید کا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان لانے والو، تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے تو مجھے پرواہ نہیں ہے، ہوئے ہوں گے نا، قرآن مفروضوں پہ بات نہیں کیا کرتا، قرآن مفروضوں پہ بات نہیں کرتا، اے ایمان لانے والو مرتد ہو جاؤ، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ سنو گے، یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سننا، اے ایمان لانے والو، رسول سے آگے مت بڑھو، بڑے ہوں گے نا، سیدھی بات ہے، آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کی ہوگی نا بلند، کی ہوگی نا بھائی، بہت پہنچائیے نا بات ہے میرا سننے والا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے تم اپنے دوست کو پکار لیتے ہو نا ویسے محمد کو نہ پکارو، تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتے، تم جیسا ہوتا اگر محمد تم جیسا ہوتا تو ہم تمہیں اجازت دے دیتے کہ جیسے دوستوں کو پکارتے ہو ویسے پکار لو، بلا تجہر الح القول کا جہر بازم لبازم، دیکھو اپنے دوستوں کی طرح نہ پکارو، انتہ بتا اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے محمد کو اپنے جیسا سمجھ لیا نا، اب یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ بٹوین دا بریکٹس میں بول رہا ہوں، اگر ویسے پکار لیا جیسے اپنے دوست کو پکارتے ہو، یا نبی کی آواز پہ آواز کو بلند کر لیا، یا نبی سے آگے بڑھ گئے، تو تم نے نبی کی توہین کی، تمہاری نمازیں برباد ہو جائیں گی، تمہارے روزے برباد ہو جائیں گے، تمہارا حج برباد ہو جائے گا، عبادت اللہ کی برباد ہو توہین محمد سے۔
سمجھ میں آیا میرا محمد؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت توہین محمد سے برباد ہو جائے. تو سننا اے ایمان لانے والوں، مرتد ہو جاؤ، ہمیں فکر نہیں ہے. کیا ڈانٹ بٹا پلائی ہے پروردگار نے ایمان لانے والوں کو، مومنین کو؟ مجھے معاف کرنا، اب میں متقین کی طرف جاؤں گا، ہے نا؟ تو مومنین کو کیا کیسی ڈانٹ بتائی کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ مجھے پرواہ نہیں ہے. دیکھو مومنوں سے کہہ رہا ہے، دیکھو یا ایھا الذین آمنوا محمد سے آگے نہ بڑھو، دیکھو محمد کی آواز پہ آواز بند نہ کرو، دیکھو محمد کو اس طریقے سے نہ پکارو جس طریقے سے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو. تو صاحبان ایمان کو ڈانٹا، مومن کو ڈانٹا، متقی کو پورے قرآن میں نہیں ڈانٹا. یہی سبب ہے کہ تاریخ اسلام میں امیر المومنین بنتے بگڑتے رہے مگر امام المتقی نے ایک ہی تھا.
سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تاریخ اسلام میں نہ مانے نہ جانے کتنے امیر المومنین بنے اور کتنے امیر المومنین بگڑ گئے، لیکن امام المتقین ایک تھا. اور ازلفت الجنت للمتقین، جنت مومنین کے لیے نہیں ہے، متقین کے لیے ہے. تو بھائی اگر امام المتقین کے پیچھے ہو تو جاؤ گے، نہیں ہو تو ذمہ داری نہیں لیتا. بہت حرف درست. لسان نبی خسین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تقبل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. تو متقی کو جنت ملے گی؟ جنت جنت مومن کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ متقی کے لیے. تو اگر امام المتقین کے پیچھے ہو تو جنت کی ضمانت ہے نا. اسی بات کو سورہ مریم نے کہا، بھائی سننا، تلکر جنت التی نور سو من عبادنا من کان تقیا. دیکھو یہ جو جنت ہے، ترجمہ سننا آرام سے، تلکر جنت التی نور سو من عبادنا من کان تقیا. یہ جو جنت ہے نا، جو متقی ہوگا ہم اسے وارث بنائیں گے. کیا کہا اللہ نے؟ رکے رہنا اس جنت کا متقیوں کو وارث بنائیں گے. مجھے یقین ہے تم سب متقی ہو، اس لیے کہ امام المتقین کے ماننے والے ہو نا، ہے نا، امام المتقین کے ماننے والے ہو. تو کیا کہا اللہ نے کہ تمہیں جنت کا مالک بنائے گا، وارث بنائے گا. بھائی وارث کسے کہتے ہیں؟ وارث مال کا اصل مالک نہیں ہے، اصل مالک سے منتقل ہو گیا ہے. تو جنت تمہیں وراثت میں ملے گی، ملکیت نہیں ہے. تو ہے نہ کچھ مارے کھانے جنت. ہے نہ کچھ وارثان جنت، وارثان جنت تو تم ہو، ہے نہ کچھ صاحبان جنت، مالکان جنت، جن کی وراثت کو اللہ منتقل کرے گا تم تک. بھائی خدا کی قسم میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ میں آغائے بہاؤدینی کو آیات وراثت حدیہ کرتا جو سورہ بقرہ میں ہے، کہ اگر آدمی مر جائے تو پہلے طبقے کو اتنا ملے گا، دوسرے طبقے کو اتنا ملے گا، تیسرے طبقے کو اتنا ملے گا، چوتھے طبقے کو اتنا ملے گا، زوجہ کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، بھائی کمال کی بات ہے، بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے. مر گیا میں مر گیا، مال میرا ہے نا، میں مر گیا، مال میرا، اور مال کا وارث کون معین کرے؟ اللہ. عجیب کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے. یعنی میں نے زندگی بھر جو کمایا وہ میرا مال تھا، ہے نا، مجھے حق نہیں ہے کہ میں وارث معین کروں. اچھا تو بیٹے کو اتنا ملے گا، میری بیٹی کو اتنا ملے گا، میری بیوی کو اتنا ملے گا، مال میرا، وارث معین کرے وہ. تو آپ یہ جملہ کہنے کی عادت ہے کہ جب تمہارے مال میں وارث وہ معین کرتا ہے تو اس کے دین کا وارث تم معین کرو گے؟
باتیں پہنچ رہی ہیں نا, پہنچے نا, تو کچھ مالکان جنت ہیں, کچھ مالکان جنت ہیں, اللہ نے ان کو مالک معین کیا سمجھے, اور ان سے وراثت میں جائے گا. تو اگر کتاب کا وارث سمجھ میں آ گیا تو دین کا وارث بھی سمجھ میں آ جائے گا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے اپنی کتاب کو لاوارث نہیں چھوڑا, قرآن کی بات ہو رہی ہے, ہم نے اپنی کتاب کو لاوارث نہیں چھوڑا, ہم نے اپنی کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے, جنہیں چنا ہے انہیں وارث بنایا ہے. مالک بس اتنا اور بتلا دے, اتنا تو طے ہو گیا کہ کتاب کا وارث مصطفیٰ ہے, چنا ہوا ہے, تیرا منتخب کردہ ہے. کہتے کیا ہے اسے, کہا جاؤ سورہ قصص میں دیکھو وارث کھل جائے گا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, جنہیں ہم نے وارث بنایا ہے انہیں کو امام بنایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے, جنہیں ہم نے وارث بنایا ہے انہیں کو امام بنایا ہے. تو بات جنت کی وراثت سے امامت تک آ گئی, سمجھ میں آ گئے صاحبان جنت. نہیں سنو, اور اب تک تو آیتیں پڑھ رہا تھا میں, اب کل ایک روایت سنتے جاؤ, بڑی معتبر روایت ہے. ان فاطمہ سیدت اہل الجنہ, بعض روایات میں سیدت نسائی جنہ بھی ہے, لیکن میرے نزدیک یہ روایت زیادہ معتبر ہے. ان فاطمہ سیدت اہل الجنہ, فاطمہ اہل جنت کی سردار ہے, اہل جنت کی ملکہ ہے. پیغمبر بات آ گئے, پیغمبر کہہ گئے کہ فاطمہ اہل جنت کی ملکہ ہے, تو جنت کا راستہ تو خود رسول دکھلا گئے تھے نا. اب اگر تم نہ جاؤ تو اس میں رسول کی کوئی خطا تو نہیں ہے نا, نہیں ہے نا. ان اب دونوں روایتوں کا تجربہ کر لو, ان فاطمہ تھا سیدہ تو اہل جنت, فاطمہ اہل جنت کی سردار ہے. ان فاطمہ تھا سیدہ تو نسائے اہل جنت, فاطمہ نسائی جنت بھی ہے اور نسائی اہلی جنت بھی ہے. فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. قیامت تک کی عورتیں, توجہ رہے, قیامت تک کی عورتیں جو جنت میں جائیں گی وہ فاطمہ کی کلیجی میں ہوگی اور فاطمہ ان کی ملکہ ہوگی. تو قیامت تک کی کوئی بھی عورت فاطمہ کی کلیج بن کے تو جا سکتی ہے, فاطمہ سے جھگڑا کر کے نہیں جا سکتی. پہنچ گئے نا آغائے, جناب آئے بہت دنی من دیروز خدمت آغایون عرض کر دم, رسول لے کے ہوئے آئے تھے سن رہے ہیں, فاطمہ آئی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو فاطمہ قرآن کے افضل ہے یا نہیں؟ سیدھی بات کرو. تو اب ایک بات سنو, ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. اب شہزادی کا تذکرہ آ گیا ہے نا, اب کچھ تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس, تھوڑا سا, اس میں شہزادی کا تذکرہ سنتے جاؤ, پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں. سنی ہے نا روایت, علی منی وانا من ہو, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. ایک روایت, انت منی وانا من, علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. حسن منی وانا من ہو, حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں. حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. سنی ہے نا روایت ہے؟ لیکن خدا کی قسم کھا کے رہتا ہوں, نہیں ہے فاطمہ تو منی وانا منہا, نہیں سننا, نہیں ہے. ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی روایت نہیں پائی جاتی, علی مجھ سے میں علی سے, حسن مجھ سے میں حسن سے, حسین مجھ سے میں حسین سے. اور بیوی کے لیے کیا کہا, فاطمہ تو بضعت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ نہیں کہا کہ فاطمہ مجھ سے میں فاطمہ تو, نہیں, فاطمہ تو سننا بضعت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ٹکڑا کسے کہتے ہیں؟ یہ ٹکڑا کس کو کہتے ہیں؟ اگر پورے میں سے کچھ تھوڑا سا نکال لو تو اسے کہتے ہیں ٹکڑا. نہیں, میں بات کو اور بھی واضح کر دوں تاکہ میرے سننے والوں تک بات پہنچ جائے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بھائی جب پورے میں سے ٹکڑے کو نکالو گے تو وہ پورا ناقص ہو جائے گا یا نہیں؟ بھائی یہی تو لانا تھا. یہی تو لانا تھا.
بھائی یہی تو لانا تھا. بھائی سننا سننا کہ فاطمہ اس ذات گرامی کا نام ہے کہ اگر رسالت سے الگ کر لو تو رسالت ناقص ہو جائے. میں خیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. اب دلیل سنو. رسول کہہ دے حجت کرو گے نا, رسول جو کر دے وہ حجت, رسول کا قول بھی رسول کا عمل بھی, ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھو رسول کی پیروی واجب ہے نا, واجب ہے. اچھا اب رسول نے حج میں احرام باندھا تھا, عورت کے لیے احرام نہیں ہے, اگر وہ رسول کی پیروی کر لے تو حج کیا ہوگا؟ توجہ کی توجہ کی. رسول کے لیے بھائی مرد کے لیے سونا حرام ہے, ہم نہیں سونا پہنتے ہے نا, رسول بھی نہیں پہنے گا تو کیا عورت بھی نہ پہنے؟ تو مرد کے اور عورتوں کے احکامات میں بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. ریشم عورت کے لیے جائز, مرد کے لیے حرام. سونا عورت کے لیے جائز, مرد کے لیے حرام ہے نا. نماز عورت کے لیے خلوت مستحب, مرد کے لیے جماعت مستحب. نماز کبھی آہستہ پڑھو کبھی بلند آواز سے پڑھو, دو قسم کی نماز ہے نا, عورت کے لیے سب آہستہ. تو کتنے احکامات ہیں جو عورت اور مرد میں ایک کو دوسرے سے ممتاز کرتے ہیں. تو کیا رسول فقط مردوں کا رسول تھا؟ تو عورتیں کسے دیکھ کے عمل کرے؟ اگر سیدہ نہ ہوتی تو رسالت ناقص رہ جاتی. مجھے بس میں نے زحمت دی, میں نے زحمت دی اور تقریر اپنے آخری مرحلوں پہ آ گئی ہے. تو اب سیدہ کا اسٹیٹس سمجھ میں آ گیا, آ گیا اسٹیٹس سمجھ میں کہ مردوں کے لیے نمونہ عمل میرا رسول, عورتوں کے لیے نمونہ عمل رسول کی بیٹی ہے نا, عہدہ ہے نا سیدہ کے پاس. آج سمجھ میں آیا بھائی, توجہ رہے, مردوں کے لیے ہادی رسول, عورتوں کے لیے ہادی فاطمہ زہرا ہے نا. آج سمجھ میں آیا کہ یہ رسول جو اٹھ کے کھڑے ہو رہے تھے تو یہ بیٹی کی محبت نہیں تھی, ایک ہادی دوسرے ہادی کا احترام کر رہا تھا. بس میری تقریر تمام ہو گئی. آج سمجھ میں آیا کہ یہ اٹھ کے کھڑے ہو رہے تھے نا, یہ کوئی خصوصی محبت نہیں تھی, ایک ہادی نے دوسرے ہادی کا احترام کیا. اب میرا یہ بھرا ہوا مجمع یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے کتنی غیر منطقی بات کہہ دی, کبھی علی کے لیے کھڑے ہوئے؟ بھائی علی تو سیدہ کے بھی امام تھے نا, علی تو سیدہ کے بھی امام تھے, لیکن رسول کبھی سیدہ کے علاوہ علی کے لیے کھڑے ہوئے نہیں؟ کھڑے ہوئے نا. تو علی میں اور سیدہ میں فرق ہے, علی کو امامت ملے گی محمد کے بعد اور سیدہ محمد کی زندگی میں ہدایت پہ مائل ہے. بات پہنچ گئی میرے سننے والوں تک. تو اب گفتگو اس منزل سے آگے نہیں جائے گی. سیدہ سمجھ میں آ گئی بھائی, وہ تو مشہور واقعہ ہے نا. اب وہ انتہائی سنا ہوا واقعہ فقط ایک جملے کے لیے سناؤں گا اور چلا جاؤں گا مصائب کی طرف, لیکن بات تو مکمل ہو جائے. کہانی ہے, بی بی کی کہانی کہلاتی ہے نا, کہ یہودی کی بیٹی کی شادی تھی, سب کو معلوم ہے یہودی کی بیٹی کی شادی تھی, اور رسول کی بیٹی کو دعوت دی گئی. کیوں دعوت دی گئی تھی؟ کہ وہاں زرق برق لباس ہوں گے, اعلیٰ سامان ہوگا, اور رسول کی بیٹی کے گھر میں تو کھانے کے لیے بھی نہیں ہے, تو نعوذ باللہ من ذالک, توہین ہوگی. مشہور ہے نا واقعہ, نظم میں نثر میں اس واقعے کو منتوں کو پورا کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے نا. بس یہ ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا واقعہ مجھ سے بھی سنتے جاؤ. اب واقعہ تو بیان نہیں کروں گا, میں تو خلاصہ عرض کر رہا ہوں. رسول کی بیٹی آئی اور اس شان کے ساتھ آئی کہ سینکڑوں حوریں اس کے جلوں میں تھیں, اور وہ نور ساتھ تھا کہ یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں. سنا ہے نا, یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں. بھائی میں کیسے جملہ حض کروں, جب موسیٰ اس نور کی تاب نہ لا سکے تو موسیٰ کی قوم اس نور کی کیا تاب لاتی؟
بھائی بہت سیدھی بات ہے، مجھے معاف کر دینا. جب موسیٰ اس تجلی کی تاب نہ لا سکے تو یہ موسیٰ کی قوم کی عورتیں بے ہوش ہو گئی. بھائی سننا سننا، شہزادی نے دو رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کی کہ پروردگار پروردگار اس دلہن کو جو مر گئی ہے، عورتیں تو بے ہوش ہو گئی تھی، دلہن مر گئی تھی دہشت سے، اس دلہن کو زندہ کر دے ورنہ یہ یہودی عورتیں کہیں گی کہ نبی کی بیٹی سبز قدم تھی. سنا ہے نا واقعہ؟ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو ادھر نماز سے اور دعا سے فارغ ہوئی، ادھر وہ دلہن اٹھ کے بیٹھ گئی اور کیا کہتی ہوئی اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتی ہوئی اٹھی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ جب وہ زندہ ہو گئی ہو تو بی بی نے کہا ہو کہ میں نے تجھے جلایا ہے اب مسلمان ہو جا. مسلمان ہوتی ہوئی اٹھی ہے، مری تھی تو یہودی. بھائی توجہ، مری تھی تو یہودی تھی، زندہ ہوئی تو مسلمان تھی. یعنی بی بی نے اس کو زندہ ہونے کے بعد مسلمان نہیں کیا، عالم ارواح میں مسلمان کیا ہے. تو فقط دنیا پہ اقتدار نہیں ہے، عالم ارواح پہ بھی فاطمہ کا اقتدار ہے.
تقریر
بس، میں نے زحمت دی، بی بی سمجھ میں آ گئی. اس بی بی کا بیٹا ہے حسن، بس میری تقریر تمام ہو گئی. اس بی بی کا بڑا بیٹا ہے حسن، اور اس حسن کے دو بیٹے ہیں قاسم اور عبداللہ.
عجیب ہے، خدا کی قسم اگر میرے پاس وقت ہوتا
تو میں تفصیلات میں جاتا اور بتاتا کہ کربلا کی مائیں کیسی تھیں.
دیکھو ہمارے معاشرے کی مائیں بچوں کو تعویذ باندھتی ہیں کہ بچہ محفوظ رہے، زندگی کے لیے تعویذ باندھتی ہیں، اور قاسم کی ماں نے قاسم کو شہادت کے لیے تعویذ باندھا تھا.
بس میں تذکرہ کروں گا اور پوری تفصیل کے ساتھ قاسم کی شہادت تذکرہ کروں گا. مجھے شب میں رضویہ امام بارگاہ میں اور انجمن حسینیہ ایرانیان میں دونوں جگہوں پر جناب قاسم کی شہادت بیان کرنی ہے. تو اب یہاں فقط دو جملے سنتے جاؤ، تعویذ بنا تھا
قاسم کے بازو پر اس لیے کہ قاسم شہید ہو جائے.
بھائی حسین ابن علی کے دو بھتیجے، ایک قاسم ایک عبداللہ، حسن کے دو بیٹے، بڑا بیٹا قاسم چھوٹا بیٹا عبداللہ، اور دونوں کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. اور کمال کی بات یہ ہے، بھائی سننا میرے جملے کو، کمال کی بات یہ ہے کہ عبداللہ جو چھوٹا بیٹا تھا ویسے شہید ہوا جیسے ابا شہید ہوئے.
یہ جملہ میں نے کیا کہہ دیا؟
یہ جملہ میں نے کیا کہا؟ گیارہ سال کا بیٹا ہے حسن کا، نام کیا ہے؟ عبداللہ. یہ وہ وقت ہے جب حسین ذوالجلال سے زمین پہ آ چکے ہیں. بھائی جملہ سننا، حسین ذوالجلال سے زمین پہ آ چکے ہیں، لشکر میں شادیاں بجنے لگے، فوجیں خیموں کی طرف دوڑی، حسن کا 11 سال کا لال عبداللہ ایک مرتبہ گھبرا کے باہر نکلا.
بھائی عجیب بات ہے، سنتے جاؤ. اس لیے کہ یہ مظلوم شخصیت اس قابل ہے کہ اس سے گریہ کیا جائے.
یہ عبداللہ حسن کا چھوٹا بیٹا اس قابل ہے کہ حسن کو اس کا پرسہ دیا جائے. جب شادیانے بجے ہیں نا لشکر یزید میں، تو بچہ گھبرا کے نکلا، اور اس وقت حسین ذوالجلال سے زمین پہ آ چکے ہیں. بچہ دوڑتا ہوا حسین کے پاس پہنچا. حسین سجدے میں تھے، توجہ رہے، حسین سجدے میں تھے، قاتل تلوار اٹھا چکا تھا. بھتیجا نہ دیکھ سکا کہ تلوار حسین میں چل جائے، دونوں ہاتھ آگے کر دیے، بچے کے دونوں ہاتھ کر گئے. ایک مرتبہ آواز دی، وام آواز نکلی، ایک مرتبہ حسین نے آگے کھولی اور زخمی بھتیجے کو اپنی گود میں لے لیا.
بھائی جملہ سننا، اجرکم اللہ
اجکم من اللہ. بھائی آخری جملہ سنو, تم نے گریہ کیا, تم نے گریہ کیا, لیکن آخری جملہ سنو. ہاتھ کٹ گئے نا بچے کے, ہاتھ کٹ گئے نا, جب بچے کے ہاتھ کٹے حسین نے اسے اپنی گود میں لے لیا. اب قاتل چاہتا ہے کہ تلوار مارے لیکن بچہ حسین کی گود میں چھپا ہوا ہے, تو اب بتاؤں اس بچے کو کیسے قتل کیا؟ ہرمرا نے تیر جوڑا اور ویسے قتل کیا جیسے ادھر کوئی سے پہلے قتل کر چکا.